السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے انتخابات کو منصفانہ اور قانون کے مطابق قرار دے دیا. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب: انتخابی اصلاحات کے لیے تمام سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: افغانستان نے پاکستان سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ اس کے ہمسایہ ملک کی فوجوں کی جانب سے پچھلے ہفتے سرحد پار مبینہ فائرنگ کی گئی ہے. بغداد کے ایک بھرے بازار میں کار بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. دریائے نیل میں دو کشتیوں کے ٹکرانے سے 15 افراد ڈوب گئے ہیں. اور امریکی وزیر دفاع نے عراق کا اچانک دورہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج قوم سے خطاب کیا. تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور قانون کے تقاضوں کے مطابق منعقد کیے گئے. قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ نہ تو انکوائری کمیشن کی کارروائی میں شامل جماعتوں نے کسی ایسی سازش کے بارے میں ثبوت دیے اور نہ ہی کمیشن کے سامنے رکھے گئے مواد میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے جس سے دھاندلی کی کسی سازش کی نشاندہی ہو. انہوں نے کہا کہ مبینہ دھاندلی میں ملوث افراد کے خلاف عائد کردہ الزامات بھی ثابت نہیں کیے جا سکے. انہوں نے بتایا کہ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی کوتاہیوں کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابی نتائج عوامی مینڈیٹ کا اظہار نہیں کرتے.
پاکستان ہی نہیں دنیا کی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ زبردست عوامی حمایت کے ساتھ منتخب ہونے والی کسی حکومت نے اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہو. ہم نے یہ تحریری ضمانت بھی دے دی تھی کہ دھاندلی ثابت ہونے کی صورت میں ہم حکومت سے الگ ہو کر پھر سے عوام کے پاس جائیں گے. ہمارا یہ عہد اس یقین و اعتماد کا اظہار تھا کہ 2013 کے انتخابی نتائج عوامی مینڈیٹ کے عین مطابق تھے اور ان میں کسی سطح پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. تقریباً 3 ماہ کی کارروائی کے بعد انکوائری کمیشن کی جامع رپورٹ ہمارے موقف ہی کی نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توثیق بھی ہے.
وزیر اعظم نے کہا کہ تقریباً 3 ماہ کی کارروائی کے بعد انکوائری کمیشن کی جامع رپورٹ نہ صرف حکومت کے موقف بلکہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توثیق ہے.
یہ جمہوریت آئینی نظام اور اداروں کی بلوغت کی علامت ہے. یہ اس نظریے کی توثیق ہے کہ مسائل سڑکوں پر نہیں، دھرنوں میں نہیں، دستوری ایوانوں میں حل ہوں گے.
انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کو ہر اعتبار سے آزادانہ، منصفانہ اور خرابیوں سے پاک بنانا مسلم لیگ نون کے منشور کا اہم نقطہ ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم ہو چکی ہے.
انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی قائم ہو چکی ہے. اس کے متعدد اجلاس بھی ہو چکے ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ تمام جماعتیں انتخابی اصلاحات کمیٹی میں بیٹھ کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی.
وزیر اعظم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کی جائے.
اب ہمارے پاس کھوکھلے نعروں، بے بنیاد دعووں، جذباتی اپیلوں اور بے مقصد تماشوں کے لیے کوئی وقت نہیں. اب ہمیں قومی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھنا ہوگا.
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے ابتدائی رد عمل میں کہا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اسے قبول کیا جائے گا.
دیکھیں، میں نے تو ابھی دیکھا نہیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر دو پارٹیز کے بیچ میں یہ ہوا ہے، نون لیگ اور تحریک انصاف کے، تو جب رپورٹ آئی تھی اکٹھے دینی چاہیے تھی. جہاں تک رپورٹ قبول کرنے کا تعلق ہے، وہ تو میں پہلے دن کہہ چکا تھا. جیسی شروع ہوئی میں نے کہا جو بھی رزلٹ آئے گا ہم قبول کریں گے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ رزلٹ قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے.
پاکستان میں مئی 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق عدالتی کمیشن کی رپورٹ پر جمعرات کو وزیر اعظم ہاؤس میں غور کیا گیا۔ بعد ازاں رپورٹ وزارت قانون و انصاف کی ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی۔ عدالتی کمیشن کے 39 اجلاس ہوئے اور اس دوران حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سمیت لگ بھگ 21 سیاسی جماعتوں نے اپنا موقف کمیشن کے سامنے پیش کیا۔ کمیشن کی کارروائی کے دوران بیشتر وقت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی موجود رہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس بلانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اگلے ماہ ہونے والی اس کانفرنس میں دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ اپنے وفود کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں کی ایک ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 10واں اجلاس 26 اور 27 اگست کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ پاکستانی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اسلام آباد میں افغان سفیر جانان موسیٰ‌زئی نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بدھ کی شام ملاقات کی، جس میں پاک افغان مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس سے قبل دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان ایک ابتدائی ملاقات کی تجویز بھی دی ہے، تاکہ اقتصادی تعاون سے متعلق تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے کر انہیں حتمی شکل دی جائے۔ اسحاق ڈار نے افغان سفیر کو بتایا کہ ان کے ملک نے اس ضمن میں تیاری شروع کرتے ہوئے اقتصادی امور ڈویژن کے سیکرٹری کو گزشتہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر پیش رفت اور مختلف منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جبکہ افغان وفد کی قیادت ان کے افغان ہم منصب اقلیل احمد حکیمی کریں گے۔ بیان کے مطابق افغان سفیر نے پاکستانی وزیر خزانہ کو بتایا کہ افغانستان نے اپنے ہاں سے گزر کر وسطی ایشیا جانے والے پاکستانی تجارتی سامان پر عائد 110% کسٹم زر ضمانت اور 25 ٹن سامان پر $100 بطور ٹیکس وصولی کو ختم کر دیا ہے، اور اس ضمن میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ پاکستانی تجارت میں اضافے میں مدد ملے گی۔ پاکستان بھی اپنے ہاں سے ہو کر جانے والی افغان تجارتی اشیاء پر ایسے اخراجات حذف کر چکا ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں حالیہ مہینوں میں ماضی کی نسبت بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اور سیاسی و تجارتی شعبوں کے علاوہ سیکیورٹی کے امور پر بھی تعاون میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان خود اس کے اپنے مفاد میں ہے، اور وہ جنگ سے تباہ حال اس ملک میں ترقی و تعمیر نو کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے مضبوط اور مستحکم تعلقات باہمی طور پر سود مند ہیں، اور ان سے علاقائی امن و تجارت اور اقتصادی مواقع کو فروغ ملے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی سینیٹر ڈائان فائنسٹائن نے دہشت گرد گروپ داعش کے ابھرتے ہوئے خطرے کے مقابلے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے وزیراعظم کے خارجہ امور کے خصوصی معاون طارق فاطمی کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی، جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
امریکہ کی سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے شدت پسند تنظیم داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی سے واشنگٹن میں ملاقات میں کہی۔ طارق فاطمی اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اہم امریکی عہدیداروں اور کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں کیں۔ بدھ کو طارق فاطمی نے کیلیفورنیا کی سینیٹر ڈائن فائنسٹائن اور پینسلوینیا کے سینیٹر رابرٹ کیسی سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں، جن میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً افغانستان میں امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششوں کے موضوعات زیر بحث رہے۔ عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش تیزی سے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک میں اپنا حلقہ اثر وسیع کر رہی ہے، اور افغانستان، کویت، سعودی عرب، مصر، لیبیا اور تیونس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ امریکی عہدیدار داعش کے نظریات اور سرگرمیاں پھیلنے کے بارے میں شدید تشویش رکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں امریکی سینیٹر نے پاکستان سے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں کہ داعش علاقے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش افغانستان میں بہت سے ناراض طالبان گروپوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے۔ عامر رانا کے بقول پاکستان کے اندر بھی بہت سے شدت پسند گروپوں کے لیے داعش میں شمولیت کی کشش موجود ہے۔ یاد رہے کہ داعش اپنے نظریات دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ کا مؤثر استعمال کر رہی ہے۔ आमिर राना ने कहा कि दाइश एक आलमी खतरा है और अलकायदा से ज्यादा संगीन है और इससे निमटने के लिए पाकिस्तान को बैरूनी तआवुन की जरूरत होगी।
दाइश का जो मरकज वो इस रीजन में नहीं है, अलकायदा का मरकज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में बना था। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ तआवुन किया था अमरीका के साथ, मेरा ख्याल है कि उसी सतह का तआवुन पाकिस्तान को शायद दरकार होगा अमरीका।
पाकिस्तानी हुकाम ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं, मगर कराची में एक हमले में दौलत इस्लामिया का नाम इस्तेमाल किया गया, जिससे जाहिर होता है कि मकामी शिद्दत पसंद तंजीमें दाइश से मुतासिर हो रही हैं। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई साबिक कमांडर भी दाइश में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों का ये मौकफ रहा है कि मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी तरह के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ओबामा इंतजामिया ग्वांटानामो बे क्यूबा में अमरीकी फौजी कैद खाने को बंद करने के लिए एक मंसूबे का मुसवदा तैयार करने के आखिरी मरहले में है। तफसीलात के साथ यास्मीन जमील।
ग्वांटानामो बे क्यूबा में अमरीकी फौजी कैद खाने को बंद करने के लिए एक मंसूबे पर बात करते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉश अर्नस्ट ने कहा,
That has been something that our national security officials have been working on for quite some time. Primarily because it is a priority of the president. He believes it's in our clear national security interest.
ये वो मसला है जिस पर हमारे कौमी सलामती के ओहदेदार काफी अरसे से काम कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर इसलिए कि ये सदर की तरजीह है। उनका ख्याल है कि ये वाज़े तौर पर हमारी कौमी सलामती के मफाद में है कि हम ग्वांटानामो बे के हिरासती मरकज़ को बंद करें। ये अल्फाज थे वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉश अर्नेस्ट के। क्यूबा के वज़ीर ख़ारिजा ब्रूनो एडवार्डो रोड्रिगेज़ ने इस हफ्ते अमरीका पर जोर दिया था कि वो इस तनसीब के बंद होने के बाद ग्वांटानामो बे का इलाका क्यूबा को वापस कर दे। कैदियों को आहिस्ता आहिस्ता ग्वांटानामो बे से बाहर मुंतकिल किया जाता रहा है और अब इस तनसीब में 116 कैदी बाकी रह गए हैं। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
ओबामा इंतजामिया के अहदेदारों को जुमेरात के रोज सेनेट के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। इस महीने के शुरू में वियना में तय पाने वाले ईरान के साथ जौहरी माहदे पर सेनेट की ये पहली अवामी समाअत थी। ओबामा इंतजामिया के अहदेदार ईरान के साथ जौहरी माहदे पर तशकीक रखने वाले अराकीन पार्लियामेंट को कायल करने की कोशिशें कर रहे हैं। तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में असद हसन की जबानी।
वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी कह रहे हैं कि यही वो दिन है जिसकी तरफ हम देख रहे थे, क्योंकि हमें निचोड़ पर बात करनी है, हमें सियासत से बाहर निकलकर हकायक पर बात करनी है। वज़ीर ख़ारिजा ने इन ख्यालात का इजहार सेनेट की ख़ारिजा ताल्लुकात की कमेटी के सामने पेश होने से कबल किया। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में बुध के रोज़ मुजाहिरीन ने गुज़श्ता हफ्ते ईरान के साथ होने वाले आलमी ताकतों के माहदे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन को तवक्को है कि अराकीन पार्लियामेंट उनके एहतजाज पर तवज्जो ज़रूर देंगे। रॉबी अब्राहम कूपर साइमन वाइसेंथल सेंटर से वाबस्ता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो हमें कायल कर सकते हैं कि इस मुआहदे में हमारे लिए कुछ है तो हम उनको गौर से सुनेंगे, लेकिन अगर वो हमें कायल नहीं कर सकते तो फिर हमें उम्मीद है कि उनमें हौसला होगा, ज़ाती सतह पर भी और सियासी सतह पर भी हौसला होगा कि वो सही फैसला करें और इस मुआहदे के खिलाफ वोट दें। जॉन कैरी का कहना है कि ये मुआहदा ही ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने का बेहतरीन रास्ता है।
That the agreement that we have arrived at with world powers is an agreement that will prevent Iran from.
वो कह रहे हैं कि हम इस बात पर कायल हैं कि जिस मुआहदे पर हम बाकी दुनिया के साथ मिलकर पहुंचे हैं वही मुआहदा ईरान को मुमकिन तौर पर जोहरी हथियारों के हसूल से रोकेगा, और ये मुआहदा उस खित्ते में और हमारे दोस्तों और इत्तेहादियों को और दुनिया को पहले से ज़्यादा महफूज बना देगा, और हम कायल हैं कि इससे बेहतर काबिल अमल किसी मुतबादल की अदम मौजूदगी इस हकीकत को उजागर करती है। कांग्रेस के पास सितंबर तक का वक्त है जिसमें वो इस मुआहदे को मंजूर या मुस्तरद कर सकती है। ये मुआहदा ईरान को अपना जोहरी प्रोग्राम महदूद करने के बदले में पाबंदियों से आज़ाद कराता है। अगर इस मुआहदे को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया तो सदर बाराक ओबामा इस सूरत में वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करने का अहद कर चुके हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
HIV एड्स की रोकथाम से मुतालिक दवाओं के जरिए इलाज से बहुत से मुतासर अफराद अब निस्बतन ज्यादा उम्र गुजारने के काबिल हो गए हैं। لیکن یہ طریقہ علاج مرض سے شفا یابی نہیں ہے۔ حال ہی میں کینیڈا کے شہر وینکوور میں بین الاقوامی ایڈز سوسائٹی کے زیر اہتمام اس مرض کے اسباب، روک تھام اور علاج کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں ایچ آئی وی ایڈز سے مکمل چھٹکارا حاصل کرنے پر ایک بار پھر زور دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
یونیورسٹی آف مونٹریال میں مائکرو بایولوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر نکولا شومونٹ کی تحقیق زیادہ تر اس پہلو پر مرکوز رہی ہے کہ ایڈز کا وائرس انسانی جسم کے اندر خود کو کہاں چھپائے رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مرض سے پوری طرح شفا یابی نہ ہونے کے باوجود آج صورتحال اس سے کہیں بہتر ہے جتنی کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔
Since the isolation of HIV in 1983, we have better weapons to fight HIV infection.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سن 1983 میں ایچ آئی وی کے مریضوں کو الگ تھلگ کر دینے کی صورت کے مقابلے میں آج ہمارے پاس اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر ہتھیار موجود ہیں۔ ہمارے پاس بہتر ادویات ہیں، دوائیں زیادہ مقدار میں ہیں، اور اگر آپ وائرس کی انسدادی دواؤں سے پہلے کے دور کا آج کے زمانے سے مقابلہ کریں تو ان میں واضح طور پر زیادہ قوت، اثر پذیری اور زہریلے اثرات میں کمی دکھائی دے گی۔ اور زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے افراد کو ہر روز جتنی گولیاں کھانی پڑتی تھیں ان کی تعداد نمایاں طور پر گھٹ چکی ہے، اور یہ پہلو واضح طور پر ایک نمایاں سائنسی کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرض سے متاثرہ افراد اب زیادہ لمبی اور پہلے سے زیادہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔
If you look at the expected survival of a 20-year-old person living with HIV in a high-income country between 1995,
اگر آپ زیادہ آمدنی حاصل کرنے والے کسی ملک میں ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ایک 20 سالہ نوجوان کا سن 1995 کے زمانے اور آج کا موازنہ کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایچ آئی وی کے دواؤں کے ساتھ ڈرامائی طور پر زیادہ برسوں تک زندہ رکھنے کی توقع کر سکتے ہیں، اور زندگی کا یہ متوقع دورانیہ حقیقتاً اس دورانیے سے کہیں قریب ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں یہ وائرس نہ لگا ہو۔ پروفیسر شومونٹ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی نمایاں کامیابی کے بعد اس مرض سے شفا یابی کی ضرورت کیوں ہے؟
Well, I think there are different answers to that question. So first, antiretroviral therapy do not eradicate the virus.
میرا خیال ہے کہ سوال کی کئی مختلف جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وائرس کی انسدادی دوائیں اس وائرس کا مکمل خاتمہ نہیں کرتی، وہ جسم میں وائرس کی موجودگی کی سطح کو نمایاں طور پر گھٹا دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وائرس موجود رہتا ہے۔ کیونکہ وائرس بدستور موجود ہوتا ہے، اس لیے دوسرے مسائل یا تو ظاہر ہو سکتے ہیں یا موجود رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں سے ایک کا تعلق طبی پہلو سے نہیں ہے۔
The first one is that the criminalization and the stigmatization of people living with HIV still remains in 2015.
پہلی چیز، دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کو آج سن 2015 میں بھی قانونی طور پر مجرم اور ناپسندیدہ ٹھہرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو اپنے خاندان اور کام کی جگہوں پر جرائم اور بدنامی سے منسلک بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایچ آئی وی سے مکمل نجات حاصل کرنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سب بہتری کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جبکہ ART یعنی اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی یا وائرس پر قابو پانے کا طریقہ علاج بہت کامیابی دکھا رہا ہے، صحت سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب بھی لاکھوں ایسے افراد ہیں جنہیں ان دواؤں کی ضرورت ہے لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔
The third reason why we need to do better than ART is that those treatments are actually quite toxic. And as you know, these drugs
ہمیں ART سے بہتر طریقہ علاج کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً یہ طریقہ علاج اپنے اندر قدرے زہریلے اثرات رکھتا ہے، اور ان دواؤں کو زندگی بھر غیر معینہ مدت کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے کچھ ضمنی اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ 20 سال سے زیادہ لمبی مدت کے دوران ان دواؤں کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے۔ اور اگر آپ کو اس مرض سے مکمل شفا پانے کے لیے چوتھی وجہ کی ضرورت ہے تو میں آپ کے سامنے اس کی ایک اور وجہ رکھتا ہوں، اور وہ ہے سرمایہ۔ پروفیسر شومونٹ کینیڈا کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایچ آئی وی انسانی پریشانیوں، روزگار سے محرومی اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر مالیاتی بوجھ کے حوالے سے بہت مہنگا پڑتا ہے، اور جو مریض کسی بھی وجہ سے اپنے علاج میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان میں ایچ آئی وی زیادہ قوت کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرض سے چھٹکارا ان مسائل کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے نجات کا مطلب یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ وائرس جسم کے اندر کہاں چھپا ہوا ہے، اور پھر اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ذخائر دماغ کے اندر خون کے خلیوں میں، آنتوں اور اعضائے تناسل میں پائے جا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ ذخائر فعال ہوتے ہیں جبکہ دوسرے غیر فعال یا خاموش ہوتے ہیں، اور فعال ہونے کے لیے کسی موقع کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ خود کو خلیوں کی سطح پر چھپا سکتے ہیں، خاص طور پر ان خلیوں میں جنہیں یاداشت کے خلیے کہا جاتا ہے۔ خون کے یہ سفید خلیے مدافعتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ یا تو براہ راست جراثیموں یا وائرس پر حملہ کرتے ہیں، یا وہ جراثیم کش عنصر خارج کرتے ہیں۔ پروفیسر شومونٹ کہتے ہیں کہ اس مرض سے مکمل چھٹکارے کی راہ میں تین رکاوٹیں ہیں۔ پہلی، ایچ آئی وی کی مستقل بافتیں۔ دوسری، متاثرہ خلیوں کے غیر فعال یا خابیدہ ذخیرے جنہیں غیر متاثرہ خلیوں سے الگ کر کے شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری، اس وائرس کے متنوع اقسام کے غیر فعال یا خابیدہ جزیرے ہیں۔
There are two main types of cure that have been proposed. The first one is the sterilizing cure. This is the ideal model.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس مرض سے مکمل چھٹکارے کے دو بنیادی طریقے تجویز کیے ہیں۔ پہلا طریقہ وائرس کی تطہیر اور بانج کاری ہے۔ یہ ایک مثالی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ جسم سے وائرس کے تمام نشانات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ شفا یابی کا دوسرا طریقہ، جو غالباً زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، جسے ہم عملی طریقہ علاج کہتے ہیں، اور اس طریقے میں آپ غالباً وائرس کے ذخیرے کا حجم نمایاں طور پر گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ مدافعتی نظام کو توانا بناتے ہیں تاکہ وہ وائرس کے خابیدہ ذخیرے کے فعال ہونے کے کچھ واقعات پر قابو پا سکے۔ پروفیسر شومونٹ کہتے ہیں کہ جب اس مرض میں مبتلا ہونے کے فوراً بعد اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ متاثرہ خلیوں کے ذخائر میں نمایاں کمی کر سکتا ہے، لیکن متاثرہ لوگوں کی اکثریت کے لیے جنہیں ادویات جلد نہیں ملتی، اے آر ٹی کے نئے طریقے وضع کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ شاک اینڈ کل کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ ایک لحاظ سے غیر فعال یا خابیدہ ایچ آئی وی کو بیدار کرتا ہے اور اسے خلیوں پر حملے کے لیے اکساتا ہے، لیکن جب وہ ایسا کرتا ہے تو اسے اس وائرس کی انسدادی ادویات سے مارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حکمت عملی میں مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کا کوئی طریقہ بھی لازمی طور پر شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی وائرس پر حملہ کر سکے۔ جب تک کوئی مکمل علاج دریافت نہیں ہوتا، اے آر ٹی بدستور ایچ آئی وی کے خلاف ایک اہم ترین ہتھیار ہے۔ جبکہ نئے مطالعاتی جائزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ علاج جتنی جلدی مریض کو فراہم کیا جاتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایچ آئی وی کی ایک ویکسین پر بھی تحقیق کا کام جاری ہے، لیکن نہ تو کوئی ویکسین اور نہ ہی کسی مکمل شافی علاج کے جلد ملنے کی توقع ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم گفتگو کریں گے ذہنی صحت کے بارے میں عالمی صحت کی تنظیم کی ایک رپورٹ کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو جنہیں ذہنی بیماریوں کا سامنا ہے، علاج معالجے کی بہت تھوڑی سہولتیں حاصل ہیں یا پھر سرے سے کوئی سہولت حاصل نہیں۔ صحت کے عالمی ادارے ڈبلیو ایچ او کے 2014 کے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صحت کے جتنے مسائل درپیش ہیں، ان میں سے 10% کا تعلق ذہنی بیماریوں سے ہے۔ تاہم اس مد میں مالیاتی یا انسانی وسائل کا صرف 1% دستیاب ہے۔ ہماری نمائندہ لیزا شلائن بتاتی ہیں کہ یہ رپورٹ جینیوا میں جاری کی گئی ہے، جس میں دنیا بھر میں ذہنی بیماریوں کی صورتحال سے متعلق ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں 171 ملکوں سے اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں، جو دنیا کی 95% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک اور ہر خطے میں مختلف عمر کے لوگوں کو، جن کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقوں سے ہوتا ہے، خاصی حد تک ذہنی امراض کا کسی نہ کسی شکل میں سامنا ہوتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کے لحاظ سے امیر اور غریب ملکوں میں کافی فرق ہے۔ رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ غریب ممالک اس مد میں ہر سال فیکس $2 سے بھی کم خرچ کرتے ہیں، جبکہ خوشحال ممالک میں یہ $50 سے بھی زیادہ ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ایک ماہر شیکر سیکسینا کا کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں میں ذہنی صحت کے مسائل پر اس وجہ سے کافی توجہ نہیں دی جاتی کہ ایسے مریضوں کے بارے میں معاشرے کے اندر اچھے تصورات نہیں پائے جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ معاشرے میں ان کا مقام مجروح نہ ہو یا وہ اپنے روزگار سے محروم نہ ہو جائیں۔
There is a misconception that once a person is mentally ill, the person will be always mentally ill and nothing much can be done about it, which is far from the truth.
یہ ایک غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر بیماری کا شکار ہو جائے تو وہ شخص ہمیشہ ذہنی مریض رہے گا اور یہ کہ اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات بالکل غلط ہے. WHO کی دستاویزات میں صاف طور پر یہ بات اجاگر کی گئی ہے کہ بیشتر ذہنی امراض قابل علاج ہیں. لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے, وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں, وہ اپنے کام پر واپس جا سکتے ہیں اور تسلی بخش طریقے سے اپنا کام کاج انجام دے سکتے ہیں. WHO کی رپورٹ میں اس جانبی توجہ دلائی گئی ہے کہ ذہنی صحت کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہر چار میں سے ایک فرد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اس سے متاثر ہوتا ہے. رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ سن 2030 تک ڈپریشن یا ذہنی دباؤ اس بیماری کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے. WHO کی جائزہ رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 900,000 لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اور ان میں زیادہ تر نوجوان شامل ہوتے ہیں. اس کا تعلق انتہائی ڈپریشن یا پھر دیگر ذہنی امراض سے بتایا جاتا ہے. عالمی ادارے صحت نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کا علاج معالجہ بڑے ہسپتالوں کی بجائے کمیونٹی کی بنیاد پر قائم اداروں میں کیا جائے. رپورٹ کے مطابق ستم ظریفی یہ ہے کہ مالی اخراجات کا بہت بڑا حصہ یعنی 82% ذہنی امراض کے ہسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے, جبکہ ایسے ہسپتال ضرورت مند لوگوں کے ایک چھوٹے سے حصے کو ہی خدمات فراہم کر سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہنی امراض کے صحیح اسباب کا پتہ چلا کر ہمدردی اور انسانی جذبے کے ساتھ اس کے علاج معالجے پر توجہ دی جائے اور مسئلے کی شدت کے پیش نظر سہولتوں کا دائرہ وسیع کیا جائے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بالی ووڈ کا نیا ایکشن ہیرو, تفصیلات فکر و فن میں.
ہیرو پنتی کرے گا کیا کروں یار, سب کو آتی نہیں میری جاتی نہیں.
اپنی پہلی فلم میں ہیرو پنتی دکھانے کے بعد ٹائیگر شیرف کے پاس کئی فلموں کی آفرز موجود ہیں. تاہم انہوں نے صابر خان کی باغی اور رومیو ڈسوزا کی دا فلائنگ سکھ کو منتخب کیا ہے. ان دونوں فلموں میں وہ ایک ایکشن ہیرو کے طور پر جلوہ گر ہو رہے ہیں.
اوئے, تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے کیا؟
یار اب لوگ کہتے ہیں, سب کا منہ تھوڑی بند کر سکتے نا.
تیرا میرا نا کچھ نہیں ہونے والے.
اچھا کیا بتا دیا, مجھے آسان کام ویسے بھی پسند نہیں.
ایک بھارتی ویب سائٹ دا انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ رومیو کی فلم میں ٹائیگر ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس فلم کے لیے انہوں نے بعض بہت غیر معمولی قسم کے ہائی فلائنگ ایکشن سٹنٹس فلم بند کروائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹائیگر اب ان پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی اولین پسند ہیں جو ایکشن فلمیں بنانا چاہتے ہیں.
تھوڑی تھوڑی کتھائی سی اس کی آنکھیں, تھوڑی سر میں بھری اس کے ہونٹوں پہ مسکرائے, ہائے دنیا میری. او رکھنا بھی چاہوں سب سے چھپا کے اسے, ہائے ربا ربا میرے ربا.
اسی ویب سائٹ پر یہ خبر بھی ہے کہ ٹائیگر فلم باغی کے کردار میں پوری طرح ڈھلنے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کردار کے لیے اپنے بالوں کی قربانی دیتے ہوئے سر منڈوا رہے ہیں. اور یہ کہ انہوں نے باغی فلم میں اپنے لک کو چھپانے کے لیے 45 ہوڈیز خریدی ہیں.
کھویا کھویا چاند تھا جو تھا خفا خفا, ایک ٹوٹا ٹوٹا خواب تھا جو تجھ سے تھا جڑا, ایک آدھی آدھی آس تھی جو پوری ہو گئی, تم مل گئے تو جانے کیوں یہ دوری ہو گئی. پیا لاگے نا جی.
رومیو کی فلم میں لڑائی کے سٹنٹس کی اسپیشل تربیت کے لیے ٹائیگر جلد ہی تھائی لینڈ روانہ ہو رہے ہیں.
کیونکہ آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو, اس کی شادی کہاں کرنی ہے یہ حق میں آپ سے نہیں جینا چاہتا, لیکن جہاں بھی طے کی ہے अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अबे लव स्टोरी तो अब शुरू होगी।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
तेरी हीरो पंथी ना मरवाएगी तुझे एक दिन।
यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे सिंध के वजीर इत्तलात आबपाशी ने कहा है कि उनका सूबा सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
सूबाए सिंध में सैलाबी सूरतेहाल से निमटने के लिए किए गए इकदामात के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात और आबपाशी निसार खोड़ो ने कहा कि सैलाबी सूरतेहाल के पेश नज़र अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और मुतालिका अफसरान सूरतेहाल पर नजर रखे हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि पानी को रोकने के लिए पत्थर और मशीनें भी तैयार हैं। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक कराची को भी तेज़ बारिशों के नतीजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सूबे सिंध में आफात से निमटने के इदारे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर अजय कुमार ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कराची समेत सिंध की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा,
प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वो तमाम सहूलियात जो है और उसके अलावा रिलीफ टेंट सिटीज जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं डिस्ट्रिक्ट गोटकी में और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ। और कराची के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि बरसात, जैसे कि आपको बताया कि बरसात के इम्कान ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से हो सकता है कि सैलाबी कंडीशन एक जो है वो क्रिएट हो, जिसपे भी हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ उनके डीवाटरिंग पंप और उनको ऑलरेडी जो है दूसरी अशिया मुहैया की हैं, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट होगी वो जरूर पीडीएम उनको जरूर फराहम करेगा।
कराची में तेज बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली मुमकिना सूरत हाल और निकासी आब के इंतजाम का जायजा लेने के बाद वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने मीडिया को बताया,
पानी नहीं रुके, जितना भी है इंक्रोचमेंट होते हुए भी हम चाहते हैं कि ये सारे नाले जो भी हैं वो साफ हों और पानी सीधा समंदर तक चला जाए, रुके नहीं कहीं, तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि न रुके।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जहां फौज और हुकूमत की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमरीका ने सैलाब मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए इमदाद का यकीन दिलाया है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
अफगानिस्तान ने जुमेरात के रोज़ हमसाया मुल्की फौजों की जानिब से पिछले हफ्ते सरहद पार मुबैना फायरिंग पर पाकिस्तान से बाकायदा एहतजाज किया है, जिसमें 3 अफगान शहरी हलाक और 2 जख्मी हो गए थे। एक बयान में कहा गया है कि नायब वजीर खारजा हिकमत खलील कारजई ने पाकिस्तानी सफीर को काबुल में तलब किया और इस वाक़े पर अपने मुल्क के खदशात जाहिर किए और एहतजाज किया और इसे बैन अलावामी कानून और अच्छे हमसायों के असूलों के मनाफी करार दिया। करजई ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने अफगान सरहदी सूबों नंगरहार और कुन्नड़ के मुतअद्दिद इलाकों पर गोलाबारी की है और हलाक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान इल्जाम पर अभी तक तबसरा नहीं किया है। बगदाद के एक भरे बाजार में कार बम धमाके में कम से कम 20 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। बुध को देर गए यह हमला दारुल हुकूमत के शिया आबादी वाले इलाके में हुआ। किसी ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन सुन्नी शिदत पसंद ग्रुप, जिनका इराक के शिमाली और मगरबी हिस्से पर कंट्रोल है, अक्सर शिया इलाकों को निशाना बनाते रहते हैं। हाल ही में इराकी हुकूमती फोर्सेज और शिया मलेशिया मुल्क भर में मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद की मदद हासिल कर रही हैं। काहिरा के शिमाल में दरियाए नील में एक छोटी कश्ती के मालबरदार कश्ती से टकराने से कम अज़ कम 15 अफराद डूब गए। مصری پولیس نے بدھ کی رات پیش آنے والے اس حادثے کے بعد مال بردار کشتی کے کپتان اور اس کے نائب کو گرفتار کر لیا. امدادی کارکنوں نے کشتی پر سوار 25 افراد میں سے 6 کو بچا لیا ہے. وزارت صحت نے کہا ہے کہ جمعرات کی صبح تک لاپتہ افراد کی تلاش جاری تھی. حادثے کے وقت اندھیرے کے باعث تلاش میں مشکلات کا سامنا تھا. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر جمعرات کو غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچے ہیں جہاں ان کا ملک شدت پسند گروپ داعش کے خلاف فضائی کارروائیوں کی قیادت اور زمینی فوج کی تربیت فراہم کر رہا ہے. امریکی وزیر بغداد میں وزیر اعظم حیدر العبادی اور اپنے عراقی ہم منصب خالد العبید کے علاوہ دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. اس دورے میں کارٹر سنی رہنماؤں سے بھی ملیں گے. امریکہ سنی قبائل کو داعش کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے اعلان کے بعد ان 4 امریکی شہریوں کے احباب نے جو ایران میں قید یا لاپتہ ہیں وطن واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے. بعض امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اگر ان 4 امریکی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو وہ اس معاہدے کی حمایت نہیں کریں گے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سیلا تیتس کا ہوپ کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے صحافی جیسن رضائیہ کی رہائی سے متعلق اقدامات اٹھائیں. یہ صحافی 1 سال سے زیادہ عرصے سے ایران میں قید ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر کے الفاظ،
Every aspect of this case, his incarceration, his trial, the conditions of his imprisonment has been a disgraceful violation of human rights.
اس کیس کا ہر پہلو، اس کی حراست، اس کا مقدمہ اور جس صورتحال میں اسے قید میں رکھا گیا وہ انسانی حقوق کی شرمناک خلاف ورزی ہے. رضائیہ کا شمار ان 3 امریکی شہریوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایران میں قید ہیں، جبکہ 4 امریکی گزشتہ 8 برسوں سے ایران میں لاپتہ ہے. ان 4 امریکی قیدیوں کا مسئلہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کانگریس کے ارکان کی ووٹنگ کو متاثر کر سکتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ چکے ہیں کہ وہ ایرانی ٹیم کے ساتھ ہر میٹنگ میں ان امریکی قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں. جان کیری کے اس بیان کی تصدیق ایک ایرانی مذاکرات کار کر چکے ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عرقچی کے الفاظ،
اگر موضوع هسته‌ای تمام بشه ما در خصوص مسائل دیگری که مورد علاقه ما باشه،
جوہری معاہدے کے معاملے کو سمیٹنے کے بعد امریکہ کے ساتھ دیگر مسئلوں پر مذاکرات کے امکانات موجود ہیں. دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ان 4 امریکی قیدیوں کو وطن واپس نہیں لایا جاتا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بھارت ان چند ممالک میں شامل تھا جو تہران پر پابندیوں کے باوجود اس کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے تھے. امید ظاہر کر رہا ہے کہ جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے بعد وہ زیادہ اور دیر پا فوائد حاصل کر سکے گا. تاہم نئی دہلی سے انجنا بسریجا کے مطابق بھارت کے ایکسپورٹرز یعنی برآمد کنندگان کو مغربی کمپنیوں کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
پنکج بنسال کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 برسوں میں ان کی کمپنی ٹی ایم اے انٹرنیشنل کی برآمدات میں 40% اضافہ ہوا ہے، لیکن کاروبار میں ترقی کے یہ دن ہو سکتا ہے کہ ختم ہو رہی ہوں، اور ایسے میں جب تہران پر پابندیوں میں نرمی آ سکتی ہے مسٹر بنسال کو مشکل ماحول کا سامنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی مارکیٹ تلاش کرنے کے لیے اور اپنی برآمدات کو وسیع کرنے کے لیے، جن میں دھات اور انجینئرنگ کا سامان شامل ہے، مقررہ اوقات سے زیادہ کام کر رہی ہیں.
In some of the items, we are definitely expecting a hit. In case of highly advanced technological items,
ان کا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں میں تو ہمیں توقع ہے کہ آرڈر زیادہ ملیں گے، لیکن جب جدید ٹیکنالوجی کے آئٹمس کی بات ہوگی تو ایران روایتی طور پر مغربی ممالک کی طرف دیکھتا ہے. حالیہ برسوں میں تہران پر سخت پابندیوں نے بھارت کو ایران سے تجارت کم کرنے پر مجبور کیا ہے. تاہم نئی دلی نے جو طویل عرصے سے ایران کا دوست چلا آ رہا ہے، ایران کے ساتھ تقریباً 9 بلین ڈالر سالانہ خام تیل کی خرید و فروخت میں خرچ کیے ہیں اور ایران کو جزوی طور پر بھارت کی کرنسی میں ادائیگی کی ہے. تہران نے بھارتی روپے کو بھارت سے درآمدات میں ادائیگیوں میں استعمال کیا ہے۔ صرف 3 برسوں میں روپے کی تجارت نے بھارت کو اپنی ایران کے لیے برآمدات کو $5 بلین تک لے جانے میں مدد دی ہے۔ لیکن تجارت کے امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ جرمنی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک سے کمپنیاں اس وقت ایران کے ساتھ تجارت میں مصروف ہو جائیں گی جب تہران کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور یہ کمپنیاں کپڑوں سے لے کر گاڑیوں تک اور بڑے صنعتی اور ڈھانچہ جاتی منصوبوں تک ایران کو بیچنا چاہیں گی جو بھارت کی کمپنیاں توقع کر رہی ہیں۔ رفیق احمد جو بھارت کی برآمد کنندگان کی تنظیموں کے سربراہ ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کے اندر سیمنٹ فیکٹریاں اور دیگر صنعتی منصوبے تعمیر کرنے کا ارادہ رکھنے والی بھارتی کمپنیوں کے منصوبوں کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ تاہم وہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت کی بڑی کمپنیوں کے لیے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ادویہ سازی اور کنزیومرز سیکٹر میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اپنی مصنوعات فروخت کرنا چاہتی تھیں اور ان کے لیے وہاں ڈیمانڈ بھی موجود تھی، لیکن وہ وہاں جا نہیں سکتی تھیں۔ اب وہ جانے کے لیے آزاد ہیں۔ لوگوں کو ان میں سے بعض کے برانڈز بھی یاد ہوں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک تقابلی ماحول کے باوجود بھارت کے لیے ایران کے ساتھ ٹرانزٹ روٹس بنانے کی صورت میں دیر پا اور وسیع فوائد موجود ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے صدر محمد بہاری ایسے میں بوکو حرام کو شکست دینے کا عہد کر رہے ہیں جب ملک کے شمال میں بم حملوں میں 30 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں یاسمین جمیل کی زبانی۔
اگرچہ کسی نے بدھ کے روز گومبے شہر میں 2 بس اسٹیشنوں پر ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دھماکے بوکو حرام کی جانب سے اس سے قبل کیے جانے والے حملوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ نائجیریا کے کچھ باشندے پناہ کے لیے پڑوسی ملک نیجر فرار ہو رہے ہیں۔ ایک شہری لگاری فوگو کہتا ہے، مجھے اپنے گاؤں سے بھاگ کر آئے ہوئے پورے 11 روز ہو چکے ہیں۔ بوکو حرام آئے، ہم ساری رات فرار ہوتے رہے۔ ذاتی طور پر میں بہت خوف زدہ تھا اور میں ابھی تک خوف زدہ ہوں۔ ہم اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے نائجیریا کے ایک باشندے لگاری فوگو کے۔ مئی کے مہینے میں مسٹر بوہاری کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے عسکریت پسند گروپ نے نائجیریا میں اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، جن میں گزشتہ جمعے مارکیٹ پر ہونے والا بم دھماکہ شامل ہے۔ بدھ کے روز واشنگٹن میں اپنے دورے کے دوران صدر محمد بوہاری نے بوکو حرام کے علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے منصوبوں پر گفتگو کی۔ ان کے الفاظ، ہمیں اعتماد ہے کہ ہم اپنے ملک اور خطے میں دہشت گردی کو شکست دے دیں گے، کیونکہ ہم اس لڑائی کو جیتنے کی منشا رکھتے ہیں۔ ہم جیتیں گے کیونکہ امریکہ اور درحقیقت بین الاقوامی برادری یگانگت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہونے کا عہد کر چکی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر بوہاری کے، جنہوں نے اس ہفتے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عسکریت پسند گروپ بوکو حرام سے لڑنے کے لیے اس ماہ کے آخر میں مشترکہ علاقائی ٹاسک فورس تشکیل ہو کر کام کرنا شروع کر دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نائجیریا کی قیادت کی ٹاسک فورس نیجر، بنین ریپبلک اور کیمرون سے مدد حاصل کر سکتی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں بوکو حرام کا تشدد محسوس کیا جاتا رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کی طرف سے امریکیوں کو آن لائن بھرتی کرنے کی کوشش القاعدہ کی نسبت امریکہ کے لیے دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ بدھ کو دیر گئے کولوراڈو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے متنبہ کیا کہ اس شدت پسند گروپ سوشل میڈیا پر بھی اپنی سرگرمیوں کو محمس کیا ہے۔ قومی کا کہنا تھا کہ القاعدہ اپنے لیے کارکن منتخب کرنے میں محتاط ہے، لیکن داعش غیر مستحکم اور منشیات کے عادی افراد کو بھی بھرتی کرنے پر تیار ہیں۔ ان کے بقول ٹویٹر پر داعش سے وابستہ اکاؤنٹس کو 21,000 سے زائد انگریزی زبان بولنے والے فالو کر رہے ہیں، جن میں ہزاروں امریکی بھی شامل ہیں۔ جیمز کومی نے کہا کہ ان کے ادارے نے ایسے امریکیوں کے خلاف سینکڑوں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں جو شاید انتہا پسندی کی راہ اختیار کر کے امریکہ میں دہشت گرد حملے کرنا چاہتے ہیں۔ روس کا مسافر بردار سویوز کیپسول 2 ماہ کی تاخیر کے بعد ایک بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر اتر گیا ہے۔ اس سے قبل بغیر مسافر کے ایک روسی بال بردار خلائی جہاز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکی خلا باز جیل لنگرڈین، روسی اولک کانوین کو اور جاپانی کیمیا یوئی اسپیس اسٹیشن پر موجود ایک امریکی اسکاٹ کیلی اور دو روسی خلابازوں گینیڈی پارڈالکا اور میخائل کورنائن کو سجا ملی ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ عملے کے تمام 6 افراد خلائی اسٹیشن پر دسمبر تک رہیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو کیپسول قازقستان سے اپنے سفر شروع کرنے کے بعد 6 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گردش کرتی ہوئی اسپیس لیبورٹری تک پہنچ گیا۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے حکام نے کہا ہے کہ سویوز نے خلائی اسٹیشن پر اترنے سے قبل 4 مرتبہ زمین کے گرد چکر لگایا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما جمعرات کے روز اپنے آبا کے ملک کینیا اور ایتھوپیا روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ جمعے کو کینیا پہنچیں گے جہاں وہ نیروبی میں ہونے والے عالمی تجارتی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بعد میں وہ ایتھوپیا جائیں گے اور اس ملک کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی سربراہ بن جائیں گے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے ایتھوپیا کے مسٹر اوباما کے دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جہاں سیاسی مخالفین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بدھ کو دیر گئے مسٹر اوباما نے وائٹ ہاؤس میں ایک استقبالیہ میں افریقہ کے ساتھ تجارت پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ باوجود مشکلات کے افریقہ دنیا کی تیز ترین شرح نمو کی عالمی منڈیوں کے ساتھ ایک حرکت پذیر بر اعظم ہے جس میں آئندہ عالمی اقتصادی مرکز بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ مسٹر اوباما نے گزشتہ ماہ افریقہ کے ساتھ ملک کے ایک اہم تجارتی ادارے کو 10 برس کی وسعت دینے کے دستاویز پر دستخط کیے۔ اس 15 سالہ کاوش کے نتیجے میں گزشتہ برس امریکی افریقی تجارت 73 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جس میں سے نصف سے کچھ زیادہ امریکی برآمدات پر مشتمل ہے۔ قانون کی روح سے سب سہارا سے تعلق رکھنے والے 40 سے زائد ممالک تجارت سے استفادہ کرنے کے اہل قرار پائے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ سامعین، آج کل آپ سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت بار دیکھ چکے ہوں گے۔ اس تصویر میں ایک 9 سالہ لڑکا میک ڈونلڈ ریسٹوراں سے باہر آتی مدھم روشنی میں ایک لکڑی کی چھوٹی سی میز پر کتابیں رکھ کر مطالعہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویر نے سوشل میڈیا کے کروڑوں صارفین کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ یہ تصویر فلپائن کے ایک جزیرے سیبو میں رہنے والی ایک میڈیکل کی طالبہ جوائس گیلس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی، جس کے بعد فیس بک کے صارفین نے 9 سالہ ڈینیل کیبریرا کی متاثر کن تصویر مختلف زبانوں میں شیئر کی ہے۔ جب سے یہ تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی ہے، ڈینیل کیبریرا کو ایک تنظیم کی جانب سے کالج اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی ہے، اور سینکڑوں خیرخواہوں کی طرف سے اسکول کا سامان اور نقد امداد فراہم کی گئی ہے۔ جوائس نے فیس بک پر لکھا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک سادہ سی تصویر ڈینیل کی زندگی میں اتنا بڑا فرق لا سکتی ہے۔ میں تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تصویر کو پھیلانے میں میری مدد کی ہے۔ 20 سالہ میڈیکل ٹیکنالوجی کی طالبہ جوائس نے بتایا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے اس بچے نے بے حد متاثر کیا۔ اس وقت جب کچی آبادیوں کے بچے سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کے مطالعے کی لگن دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی، جو ریسٹوراں کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے اپنا اسکول کا ہوم ورک کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر چھا جانے والی تصویر کے حوالے سے فلپائنی نیوز نیٹ ورک نے ڈینیل اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈینیل کا خاندان پچھلے 5 برسوں سے بے گھر ہے۔ ان کی مستقل سکونت آگ میں جھلس کر تباہ ہو گئی تھی، اور اب ڈینیل اور اس کے 2 بہن بھائی رات میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان پر سوتے ہیں۔ ڈینیل 3ری جماعت کا طالب علم ہے۔ وہ ہر شام فاسٹ فوڈ چین سٹور کے باہر فرش پر اپنے اسکول کا ہوم ورک کرتا ہے، جو کہ اس کے گھر سے قریب ترین واحد روشنی کا ذریعہ ہے۔ ڈینیل نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ وہ اپنے خاندان کی صورتحال سے قطع نظر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے۔ ڈینیل نے بتایا کہ میرے پاس ہوم ورک کرنے کے لیے ایک پینسل بچی ہے، کیونکہ کلاس کے کسی بچے نے میری دوسری پینسل چوری کر لی ہے۔ ڈینیل کی والدہ کرسٹینا نے بتایا کہ ڈینیل کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ ایک دکان اور اس کے مالک کے گھر پر ملازمت کرتی ہیں، اور شام کو سڑکوں پر مٹھائیاں اور سگریٹ بیچتی ہیں، جبکہ رات میں
یہی دکان اس کے خاندان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے جہاں انہیں بجلی کی محدود رسائی ہے۔ کرسٹینا نے بتایا کہ ڈینیل کہتا ہے کہ وہ غریب نہیں رہنا چاہتا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر تصویر کے پھیل جانے کے بعد مقامی حکومت کی طرف سے سماجی بہبود کے افسران نے خاندان کی مالی معاونت کا وعدہ کیا ہے۔ علاوہ ازی بتایا گیا ہے کہ ڈینیل کی پرورش اور اس کی تعلیم کے اخراجات کے حوالے سے لوگوں کی طرف سے کافی مالی معاونت حاصل ہو گئی ہے اور ڈینیل کو مستقبل میں اپنے پولیس افسر بننے کا خواب پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
انong gusto mong maging paglaki mo Daniel?
Police po.
Bakit gusto mong maging police?
Para makatulong ako sa Pilipinas.
Kaya ka nag-aaral mabuti.
Daniel ne Philippine ke ek makami television channel ke sath guftugu karte hue kaha hai ki wo ek police afsar banna chahta hai aur apne mulk ki khidmat karna chahta hai. سماجی بہبود کے ایک افسر نے کہا ہے کہ یہ تصویر کچھی آبادیوں کے ان غریب بچوں کی علامت بن گئی ہے جو بجلی سے محروم ہونے کی وجہ سے مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین، پاکستان میں بھی بہت سے بچے غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ کئی نوجوان کم عمری میں ہی روزگار پر لگ جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سہارا دیتے ہیں، لیکن تعلیم کی لگن اور محنت کی وجہ سے کچھ بچے روزگار کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھتے ہیں اور کسی مشکل کو آڑے نہیں آنے دیتے۔ دوسری جانب مخیر حضرات اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان غریب بچوں کے تعلیمی وظائف میں مزید اضافہ کریں جو تعلیم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بھی ہم کچھ اہم اور دلچسپ معلومات لائے ہیں۔ بعض اوقات ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ تلاش اور امداد کی کارروائیاں درکار ہوتی ہیں، اور اکثر ایسی جگہوں پر مشینوں کی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں تیار کیے گئے روبوٹس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اب روزمرہ زندگی کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ممکن ہے جلدی روبوٹس یا یہ مشینیں وہ کام کریں جو عام طور پر اب تک انسان کرتے آئے ہیں، اور یہ ہے ریستوران انڈسٹری۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوڈرچ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ڈاربا روباٹک چیلنج کا انعقاد کیا گیا، جہاں روباٹس یا ان مشینوں کو ایسے کام کرتے دکھایا گیا جو عام طور پر انسان کرتے ہیں، جیسے گاڑیاں چلانا، سیڑھیاں چڑھنا، یا پھر ناہموار راستوں کو پار کرنا، یا پھر ایک کسی کھلے ہوئے والو کو بند کر دینا۔ اس موقع پر کچھ ایسی ناکامیوں کی بھی وضاحت کی گئی جو مؤثر طور پر چلنے والی مشینوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے درپیش ہوتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹوکیو میں فوڈ مشینری اور ٹیکنالوجی کی سالانہ نمائش میں ایک ایسی روبوٹ مشین کو دکھایا گیا جو ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہوئے انتہائی مہارت سے کھانے تیار کر سکتی ہے، جبکہ دوسری مشینیں کھانے پکانے میں مدد دیتی ہیں، پیسٹریاں بیک کرتی ہیں، یہاں تک انتہائی ماہرانہ انداز میں سوشی بھی تیار کر لیتی ہیں۔ یسکاوا الیکٹرانک کے اسسٹنٹ مینیجر آکی ہیرو سوزوکی کہتے ہیں کہ ان کا روبوٹ موٹومن SDA-5 باورچی خانے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کبھی تھکتا ہی نہیں۔ سوزوکی آکی ہیرو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کھانے کا ذائقہ چکھنا یا پھر بہترین ذائقے کے لیے حرارت اور مسالوں کو بہترین انداز میں منتخب کرنا تو اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر اسے مسالوں کے متعینہ تناسب کے ساتھ محض کھانا تیار کرنا ہے تو وہ ایسے ہی ایک کھانے کو بار بار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمائش میں اس مشین کی کارکردگی دیکھنے والوں کے لیے کافی متاثر کن تھی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے لیے ایسے ہی شوہر کو ضرور پسند کر سکتی ہوں۔ ٹوکیو میں ہونے والی اسی نمائش میں سوزومو مشینری نے سوشی تیار کرنے والی مشین پیش کی جو جاپان میں انتہائی پسند کی جانے والی اس خوراک کو خوش اسلوبی سے تیار کرتی ہے۔
سوشی has been spread to the world, but sushi chefs are not as much.
ہیروشی مونڈن سوزومو مشینری کمپنی کے ایک مینیجر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سوشی اب دنیا بھر میں بے حد مقبول ہو چکی ہے، لیکن سوشی تیار کرنے والے ماہر باورچی زیادہ نہیں۔ اس مشین کی مدد سے اب ہر کوئی سوشی کو اپنی پسند کے مطابق بار بار تیار کر سکتا ہے۔ ٹوکیو نمائش میں ایک اور نئی ٹیکنالوجی نے نمائش دیکھنے والوں کو بے حد متاثر کیا۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو نرم کھانے کے ٹکڑوں کو بآسانی اٹھاتی ہے، اور اس مہارت سے کہ کوئی نشان باقی نہیں رہتا یا اس کی شکل کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اسے فروکاوا کی کو کمپنی نے بنایا ہے۔ اس کمپنی کی ڈیولپمنٹ ڈویژن یعنی ترقی کے شعبے کے مینیجر تاکویا فروکاوا کا کہنا ہے کہ سویٹل کہلانے والی یہ مشین فاسٹ فوڈ کی صنعت کے لیے بہترین ہے.
This machine is devised to scoop up soft material like hamburger patties or dough.
تاکایا فروکاوا کہتے ہیں کہ یہ مشین برگر میں استعمال ہونے والی پیٹیز یا پھر گندے ہوئے آٹے سے بنی ہوئی چیزوں کو اٹھانے اور انہیں تندور میں یا پھر فریزر میں رکھنے کے لیے بے مثال ہے کیونکہ یہ ان کی شکل پر کوئی اثر نہیں آنے دیتی. کمپنی نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان کی ایجاد سے ٹیکنیکل دنیا میں کوئی بڑا انقلاب برپا ہوگا کیونکہ ماہرین کو کچھ شبہ ضرور ہے کہ جس سطح پر ان نرم چیزوں کو رکھنا ہوگا ممکن ہے ان کو کسی خاص طرح کے مادے سے ڈھکنا ہو جس سے پانی کے قطرے وہاں پر ٹھہر نہ سکیں. ان مشینوں کے علاوہ ممکن ہے کہ کیک پر مختلف سجاوٹیں کرنے یا پھر سیب کو چھیلنے اور کاٹنے والی مشینیں بھی جلد ہی ہمارے باورچی خانوں کی زینت بننے لگیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کوسوو کی پارلیمنٹ میں 5 ووٹوں کی کمی کی وجہ سے ایک خصوصی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکا کہ وہ ان افراد پر مقدمہ چلا سکے جنہوں نے مبینہ طور پر 1998-99 کے تنازع کے دوران اور اس کے بعد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی تھیں. کوسوو کے اپنے حالیہ دورے میں یورپی اور یو ایشیائی امور کی معاون امریکی وزیر خارجہ وکٹوریا نولر نے کہا کہ جب پہلی بار اسے پارلیمنٹ میں منظوری نہیں دی جا سکی تو ہمیں اس پر سخت مایوسی ہوئی. انہوں نے کہا کہ خصوصی عدالت کا تعلق انصاف, احتساب اور ماضی کا صفحہ پلٹنے سے ہے تاکہ کوسوو آگے کی جانب بڑھ سکے. اس قسم کی عدالت کے قیام سے بین الاقوامی سطح پر کوسوو کی حمایت کے لیے امریکہ کی صلاحیت کو استحکام ملے گا. مس نولین نے کہا کہ جب ہم یورپی یونین میں جائیں گے تو اس سے ہمیں تقویت ملے گی اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کوسوو بین الاقوامی معیارات اور وعدوں پر پورا اترتا ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کے قیام میں پیش رفت بہت ضروری ہے اور ہمیں امید ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے اس پر ایک مرتبہ پھر رائے شماری ہوگی اور اس سے وسیع حمایت حاصل ہو جائے گی. اگر کوسوو لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے میں اپنے طور پر اقدامات میں ناکام رہا تو پھر اس کے بجائے بین الاقوامی برادری ایسا کر سکتی ہے. معاون وزیر خارجہ نولر نے کہا کہ جب ایسا ہوا تو پھر جس طرح یہ کام انجام پائے گا اس پر کوسوو کا کنٹرول نہیں ہوگا. یہ اس طرح نہیں ہوگا جس پر کوسوو مطمئن ہو, اور پھر جب تک یہ عمل آگے بڑھتا رہے گا یا جب کہ اقوام متحدہ کی عدالت اپنا کام کرتی رہے گی تو صاف بات یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ کوسوو کے تعلقات تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. کوسوو کی مستقبل میں کامیابی اور اس کی نوزائیدہ جمہوریت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بدعنوانی کا ہے. مس نولین نے اس بات پر زور دیا کہ بدعنوانی جمہوریت کی قاتل ہے. لہذا اگر کوسوو ایک مضبوط اور متحرک جمہوریت کا متمنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف جنگ کرے. اگر وہ کاروباری رشتوں کو پرکشش بنانا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بدعنوانی کا مقابلہ کرے. اگر کوسوو بیرونی سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے اور روزگار اور مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے یکساں سہولتوں کا ہونا ضروری ہے. معاون وزیر خارجہ نولین نے کوسوو کی اس بات پر تعریف کی کہ اس نے ایک ایسا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت داعش جیسے انتہا پسند گروپوں میں شمولیت اور اس کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے. کوسوو نے غیر ملکی جنگجوؤں کی مالی امداد کو بھی ایک جرم سے تعبیر کیا ہے. معاون وزیر خارجہ نولین نے کہا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے. امریکہ کوسوو اور اس کے پڑوسیوں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا متمنی ہے تاکہ جمہوری, اقتصادی اور عدالتی اصلاحات کے ساتھ ساتھ مفاہمت کا عمل جاری رکھا جا سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اور ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نیلسن لوپس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام میری کہانی کی ریکارڈنگ آپ سنیں گے, کیونکہ ہماری ساتھی میزبان شہناز عزیز چھٹی پر ہیں, اس لیے یہ پروگرام پہلے سے ریکارڈڈ ہے. اس میں آپ ٹیلی فون کال نہیں کر سکتے لیکن اپنی کہانیاں سن سکتے ہیں. اس دوران پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, ایک گھنٹے بعد پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.